رمضان کا مہینہ ہے رمضان، بخشش کا ہے سامان، اس ماہ میں نازل ہوا قرآن، مالک کا ہے احسان۔
بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمد للہ رب العالمین، بارئ الخلائق اجمعین، وهو ارحم الراحمین، فی موضع العفو والرحمة، واشد المعاقبین فی الشدة والنقمة، ثم الصلاة والسلام والتحية والاکرام على رسوله البشیر النذیر السراج المنير مولانا ومولى الثقلين جد الحسنين أبي القاسم محمد وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين المعصومين المظلومين الذين أذهب الله عنهم الرجس وطهرهم تطهيرا. لسيما قرة عين الرسول الزهراء البتول ومولانا صاحب العصر والزمان، أما بعد، قال الله الحكيم في كتابه الكريم، بسم الله الرحمن الرحيم، إذا وقعت الواقعة ليس لوقعتها كاذبة خافضة الرافعة، إذا رجت الأرض رجة وبست الجبال بسة فكانت هباء منبسة وكنتم أزواجا ثلاثة. درود بجمع محمد. حضران محترم، آج آپ کے سامنے جو ہے وہ اپنے سلسلے نکات، قرآنی نکات جو سورہ واقعہ کے اندر ہیں اس کے حوالے سے چھٹا روز ہے سورہ واقعہ کے، جس کا موضوع معاد، قیامت، آخرت ہے۔ آخرت پر ایمان انسان کی زندگی کے لیے ایک اہم ترین عقیدہ ہے، ایمان ہے، اور اس پر جتنا ایمان مستحکم ہوتا جائے گا اتنا ہی انسان کے اعمال کی درستگی ہوتی چلی جائے گی۔ حتیٰ میں نے عرض کیا تھا آپ کے سامنے کہ انسان کی زندگی پر بھی معاد، آخرت پر ایمان کے اثرات ہیں، اور یہ زندگی بھی آخرت پر ایمان رکھتے ہوئے اچھی ہوتی ہے۔ جس کا آخرت پر ایمان ہو وہ یہاں ہر کام کو اچھے انداز سے کرتا ہے، کیونکہ اس کے معلوم ہے کہ ہر چیز کی جزا ہے، کوئی بھی چیز بغیر جزا کے نہیں۔ حتیٰ جو پڑھائی اگر طالب علم کر رہا ہے اور آخرت پر اس کا ایمان ہے تو اس کی پڑھائی بھی اچھی ہوگی کہ میں اس چیز کو پڑھوں گا، اچھے طریقے سے تعلیم حاصل کروں گا، اس کے نتیجے میں اچھی خدمت کر پاؤں گا، نتیجے میں خدا کے بارگاہ میں صلہ ملے۔ جزا معاد جو ہے وہ اہم ترین موضوعات میں سے ہے۔ سورہ واقعہ کا جو موضوع ہے وہ معاد ہے، آخرت ہے۔ حسب معمول ایک روایت معصوم سے، قرآن کے حوالے سے، اور پھر قرآن کی تفسیر کے نکات۔ امام حسین علیہ الصلوۃ والسلام نے بیان فرمایا، قرآن کی اہمیت ہم ایک ایک معصوم کے حوالے سے بیان کر چکے ہیں، آج امام حسین کی زبانی، جو شخص نماز میں قرآن کی ایک آیت کی تلاوت کرے گا تو اس کے لیے ہر حرف کے بدلے میں 100 نیکیاں لکھی جائیں گی۔ جو نماز کے اندر قرآن کریم کی تلاوت کرے گا، جیسے ہم سورہ الحمد پڑھتے ہیں، اب سورہ الحمد کے اندر جتنی آیات ہیں وہ اپنی جگہ، جتنے حروف ہیں اس کی بات ہو رہی ہے۔ مثلاً الحمد میں آپ نے کہا الحمد، اس کے اندر کتنے حروف ہیں؟ الف، لام، ہے، میم، دال۔ فقط اس ایک لفظ جو الحمد ہے اس میں 5 حروف ہیں۔ امام حسین علیہ الصلوۃ والسلام بیان فرماتے ہیں کہ جو شخص نماز میں قرآن کی ایک آیت کو پڑھے گا خدا اس کے لیے ہر حرف کے بدلے 100 نیکیاں لکھے گا۔ یعنی خالی ایک لفظ ہے الحمد پر خدا کی جانب سے آپ کو 500 نیکیاں عطا ہوں گی۔ للہ 4 حروف، 900، اس طرح کر کے بیان کیا گیا ہے کہ انسان قرآن سے الفت پیدا کرے، قرآن سے انس پیدا کرے۔ اور اگر نماز کے علاوہ ایک آیت پڑھی جائے تو ہر حرف کے بدلے 10 نیکیاں لکھی جائیں گی. آپ نماز نہیں پڑھ رہے, نماز کے بغیر ہی آپ سورہ الحمد پڑھ رہے ہیں. اب آپ نے نماز کے علاوہ سورہ الحمد پڑھی تو وہاں لفظ الحمد پر 500 نیکیاں تھیں, یہاں پر کتنی ہوں گی؟ 50 نیکیاں ہوں گی. الحمد آپ نے کہا, الحمدللہ قرآن کی نیت سے اگر آپ نے کہا الحمدللہ رب العالمین, یہاں پر ہر حرف کے بدلے 10 نیکیاں. اور اگر خود نہ پڑھے, جیسے ابھی یہاں پر ہوتا ہے, ایک طریقہ کار ہوتا ہے کسی بھی پروگرام کا آغاز قرآن کریم کی تلاوت سے ہوتا ہے, اس کا پہلے ادب سن لیں ہم لوگ کہ کیا ادب ہے. قرآن میں کہا گیا کہ جب تمہارے سامنے قرآن پڑھا جائے تو کیا کرو, خاموش ہو جاؤ اور اس کو خاموشی سے سنو, یہ قرآن کا ادب ہے. ہمارے تھوڑا سا قرآن کریم کے معاملے میں بے ادبی ہو رہی ہوتی ہے. معمولاً ہم لوگ محفل میں, مجلس میں, جہاں کہیں بھی ہو, ہمارے یہاں قرآن سے شروع ہوتی ہے محفل یا حدیث قصہ سے ہوتی ہے, تو ہمارا ایک مائنڈ سیٹ بنا ہوا ہے سب کا کہ یہ جو قرآن ہو رہی ہے, یہ جو حدیث قصہ ہو رہی ہے, یہ اسٹارٹر ہے, یعنی اس میں ہمیں توجہ نہیں دینی, اس میں ہمیں دلچسپی نہیں دکھانی. ہم باہر کھڑے ہوں گے, حتیٰ محفل کے اندر بیٹھے ہوئے ہوں گے, یہ دونوں چیزوں کی توہین ہے, چاہے قرآن پڑھا جا رہا ہو چاہے حدیث قصہ پڑھی جا رہا ہو. اگر ہمیں توجہ نہیں دینی نہ پڑھوائیں, لیکن اس کا مطلب یہ نہیں کہ یہ صرف لوگوں کو گیدر کرنے کا ایک ذریعہ ہو گیا. انفارچونیٹلی ایسا ہو گیا ہمارے یہاں, جب ہمیں کسی میں ہو کے بھائی پروگرام کا آغاز کرتے تاکہ لوگ آئیں, ہم لوگوں کو بلانے کے لیے قرآن پڑھوا رہے ہیں, ہم لوگوں کو بلانے کے لیے حدیث کے ساتھ پڑھ رہے ہیں, جبکہ ایسا نہیں ہے. ان دونوں چیزوں کی عظمت ہے, ان دونوں چیزوں کو جب شروع کرنا چاہیے جب لوگ آ کر بیٹھ جائیں. جب بیٹھ جائیں اب قرآن سناؤ, جب بیٹھ جائیں اب حدیث قصہ کی تلاوت ہونی چاہیے. تھوڑا توجہ ہم سب کو رکھنے کی ضرورت ہے, ہماری محفلوں میں یہ کام ہوتا ہے اور ہم توجہ نہیں دیتے, مخصوصاً شادیوں کے اندر توجہ کی زیادہ ضرورت ہے. شادی میں ہم حدیث قصہ پڑھواتے ہیں, معمولاً کسی کی توجہ ہی نہیں ہوتی, آپس میں باتیں چل رہی ہوتی ہیں, ایک دوسرے سے گفتگو ہو رہی ہوتی ہے. اگر نہیں ہم ادب رکھ سکتے کسی چیز کا, اس چیز کو نہ کریں, اس کی بے ادبی کم سے کم نہ کریں, توہین نہ کریں. حدیث قصہ ہے, معمولی روایت نہیں ہے, جناب سیدہ راوی ہیں اس حدیث کی, جناب سیدہ نے اس کی روایت کی ہے. آغا بحجت اور دیگر علماء بیان کرتے ہیں کہ جب تمہیں کوئی مشکل ہو تو حدیث قصہ کی تلاوت کرو, یعنی حدیث قصہ مشکل کشا ہے. ہم اس حدیث قصہ کے ساتھ کیا کرتے ہیں, اس کو ایسے ہی ایک رسمی طریقہ کار کے طور پر سنتے ہیں, اس کو رکھتے ہیں, اپنی محفلوں کا آغاز کرتے ہیں, یہ غلط ہے. لہذا اب یہاں سے بات آئی کہ جو قرآن خود پڑھے وہ اپنی جگہ, جو خود نہیں پڑھ رہا سن رہا ہے, یعنی اسٹارٹ ہو رہا ہے پروگرام, آپ آ کے بیٹھے, پڑھنے والے نے قرأت شروع کی, اب آپ کا توجہ اس طرف ہونی چاہیے. قرآن کا اصول کیا ہے, جب قرآن پڑھا جائے تو کیا کرو, خاموش ہو جاؤ, خاموشی سے اس کی طرف توجہ دو, سنو. اس پر خداوند عالم کیا کرے گا, جو قرآن کو فقط سنے تو ہر حرف کے بدلے میں ایک نیکی لکھی جائے گی. سننے والا محروم نہیں رہے گا, ایسا نہیں کہ جو پڑھنے والا ہے اجر صرف اس کو مل رہا ہے, پڑھنے والے کو ہی ثواب ملے گا, نہیں, جو سن رہا ہے خدا اس کو بھی اجر عطا کرے گا. اگر قرآن کو کوئی شخص رات میں ختم کرے, یعنی آپ جو دورے قرآن پڑھ رہے ہوں گے یہاں پہ کر رہے ہوں گے, اور آپ نے اس کو رات میں ختم کیا قرآن کریم کو, تو صبح تک ملائکہ اس شخص پر درود اور سلام بھیجتے رہیں گے. ایک انعام ہے اللہ کی طرف سے, ایک ٹاسک کمپلیٹ کیا تم نے, ایک کام کیا ہے, قرآن پڑھا ہے, قرآن کو ختم کیا ہے, قرآن کے ختم کا ثواب ہے اللہ کی بارگاہ میں, اور اس کا اجر خدا کیا دے رہا ہے کہ تمہارے لیے ملائکہ صبح ہونے تک تمہارے اوپر درود و سلام بھیجتے رہیں. اور اگر دن میں ختم کرے, دن میں ختم ہو گیا تو کیا ہوگا, رات تک جو حفاظت کرنے والے فرشتے ہیں وہ اس شخص پر درود و سلام بھیجتے رہیں. یعنی تھوڑی دیر کے لیے ان چیزوں کو سوچیے گا. یہ ہم لوگ معمولاً احادیث کو سن کر ایسے ہی گزر جاتے ہیں, ہم ان چیزوں کو بہت زیادہ اپنے پرائم فوکس میں نہیں رکھتے, توجہ نہیں ہوتی. امام حسین علیہ السلام عظمت بیان کر رہے ہیں قرآن کی کہ دیکھو قرآن تمہیں اتنا عزیز کرتا ہے, اتنا مکرم کرتا ہے, اتنی کرامت عطا کرتا ہے کہ جو خدا کے ملائکہ ہیں جو بیکار کام نہیں کرتے, خدا کے ملائکہ دائماً خدا کی حمد و ثنا میں, خدا کے امر سے کام کر رہے ہیں. تمہارا ختم قرآن خدا کی بارگاہ میں اتنا عمل اچھا ہے کہ خدا اپنے ملائکہ کو تمہارے اوپر درود و سلام بھیجنے کے لیے بٹھا دے گا کہ ابھی اس پہ درود و سلام بھیجو. یہ عظمت ہے قرآن کریم کی اور قرآن کریم پڑھنے والے کی. امام حسین علیہ السلام بیان کر رہے ہیں. لہذا اگر دن میں ختم قرآن کرو گے تو کیا ہوگا, رات تک جو حفاظت کرنے والے فرشتے ہیں, جو ملائکہ حفاظت پر مامور ہیں, وہ رات تک درود و سلام بھیجتے رہیں گے. اب خود تھوڑی دیر کے لیے سوچیے کہ اگر انسان ملائکہ کے درود و سلام کی حصار میں آ جائے تو پاکیزگی بھی انسان کے اندر آئے گی, طہارت بھی انسان کے قلب میں آئے گی, نیکیوں کا انبار بھی بڑھتا چلا جائے گا, گناہوں سے بھی بچے گا انسان. یہ وہ راستے ہیں جو ہم کو ہماری اصل پر باقی رکھ سکتے ہیں. اس کی دعائیں قبول ہوں گی اور زمین و آسمان کے درمیان اس کے لیے خیر و بھلائی ہوگی. کس کے لیے؟ جو قرآن پڑھتا ہے. بس یہ قرآن کی عظمت کے حوالے سے حدیث جو امام حسین علیہ الصلوۃ والسلام کی زبانی بیان کیا. درود پڑھی محمد والے محمد. اپنی آیات کی طرف آ جاتے ہیں. کل تک ہم نے اصحاب شمال کا تذکرہ آپ کے سامنے کیا, یعنی بائیں بازو والے, الٹے ہاتھ والے, دائیں طرف والے, بائیں طرف والے. یا شوم سے ہم نے اس کا ترجمہ کیا تھا, شوم یعنی منحوس, نحس, بدنصیب. شوم کہتے ہیں یہ بڑا شوم ہے, اس کی قسمت بڑی شوم ہے, یعنی بدنصیبی ہے, بدوقت. اصحاب یمین میں نے بیان کیا, دائیں ہاتھ والے, سیدھے ہاتھ والے, یا یمین یومن سے نکلا. یومن کا کیا مطلب تھا؟ برکت. یومن کا مطلب تھا برکت, جو میں نے بیان کیا کہ زیارت میں آیا امام عصر کے حوالے سے, بے یمن ہی رزقل ورا, امام عصر کی برکت سے ہی کائنات والوں کو رزق ملتا ہے. جو حجت خدا کی حدیث ہے کہ اگر حجت خدا نہ ہو تو زمین و آسمان کا نظام ختم ہو جائے گا. ہمارے پاس جو کچھ ہے اس وقت, جو عزت ہے ہماری, جو رزق ہم کھاتے ہیں, جو ہم چلتے ہیں, جو زندگی ہیں, سب امام زمانہ کا صدقہ ہے. یہ سب امام زمانہ کے طفیل ہے, امام کی وجہ سے زمین کا نظام باقی ہے. ٹھیک. لہذا بائیں طرف بازو والے کون لوگ ہیں, ان کے بارے میں کل بیان کیا کہ ان کو خدا جہنم میں لے کر جائے گا. تین عذابوں کا تذکرہ ہوا, اور اس کے بعد خداوند عالم نے بیان کیا تین کام تھے جو یہ کرتے تھے. کون کون سے کام تھے؟ تین, تیزی کے ساتھ اس کو آگے بڑھ جائیں. یہ مترف تھے. مترف یعنی نعمتوں کی فراوانی پر مغرور ہو گئے تھے. نعمتوں جو کی جو ان کو فراوانی تھی, ان کو خدا نے نعمتیں دی تھیں, بجائے اس کے شکر گزار ہوتے مست ہو گئے, مدہوش ہو گئے, غرور و تکبر میں پڑ گئے. اس غرور و تکبر نے ان کو حق کے راستے سے دور کر دیا. یہ مترف بن گئے. نتیجہ کیا ہوا؟ اہل جہنم بن گئے. اور دوسرا گناہ ان کا کیا تھا؟ وکانو یصرون علی الحنس العظیم, بڑے بڑے گناہوں پر اصرار کرتے تھے. جانتے تھے یہ غلط ہے. کل بھی میں نے بیان کیا تھا, اصرار وہاں پر ہے جہاں انسان جانتا ہو یہ غلط ہے پھر بھی اس کے اوپر اڑ جائے. اپنی غلط بات پر اڑنا یہ جو ہے وہ سر کہلاتا ہے عربی کے اندر. وکانو یسر رونا, اصرار کرتے تھے, مصر تھے کہ نہیں ہم یہی کام کریں گے, جانتے ہیں غلط ہے پھر بھی کریں گے کام. الحنس العظیم, بڑے گناہوں پر اڑ جاتے تھے, جانتے بوجھتے بھی کرتے تھے. اگلی چیز جو تھی, وکانو یقولون, اور کہتے تھے, اعزا متنا وکننا ترابن, کہ جب ہم مر گئے اور مٹی میں مل گئے, وعظاما, اور ہماری ہڈیاں جو ہیں وہ مٹی میں مل گئیں, انا لمبعوثون, کہ ہم دوبارہ اٹھائے جائیں گے, یعنی قیامت کا انکار کرتے تھے. لہٰذا ان تین چیزوں کی وجہ سے خدا نے کہا یہ اصحاب شمال ہیں, یہ جہنم میں چلے گئے. بدترین عذاب جو خدا نے بیان کیا ان کے لیے وہ وہاں پہ تھا. اب قیامت کا جو انکار ہے اس کے بارے میں خداوند عالم آگے کی آیتوں میں چل کر جو ہے ان لوگوں کو متوجہ کر رہا ہے کہ جو تم انکار کرتے ہو, اب آگے کی آیتوں میں اس کو خدا بیان کر رہا ہے. آج کی جو آیت ہے وہ آپ کے سامنے بیان کروں. قل ان الاولین ول, اچھا اس سے سوری, ان لمبعوثون, اس کے بعد اگلا جملہ تھا, اوا آباؤنا الاولون, کیا ہم جو مر گئے مٹی میں گل سڑ کے ختم ہو گئے ہمیں اٹھایا جائے گا دوبارہ؟ او آپ آباؤنا الاولون, کیا ہم سے پہلے جو ہمارے باپ دادا ہیں انہیں بھی اٹھایا جائے گا؟ یہ تعجب کرتے تھے کہ کیسے ممکن ہے کہ ہم مٹی میں مل گئے ہمیں اٹھایا جائے گا, ہمارے آبا و اجداد کو بھی اٹھایا جائے گا. یہ عجیب سی بات ہے قیامت کے حوالے سے. خدا جواب دے رہا ہے. یہاں پر ایک نقطہ آغے ناصر مکہ نہیں آغے محسن قراتی نے بیان کیا اس آیت کے ذیل میں. وہ کہتے ہیں کہ بعض شبہات ایسے ہوتے ہیں جن کا جواب دینا ضروری ہوتا ہے. ہمارے یہاں بعض اوقات ہوتا ہے شبہات بعض جگہوں سے, ممبروں سے, محرابوں سے, کتابوں میں بعض شبہات ڈالے جاتے ہیں. بعض شبہ, شبہ کس کو کہتے ہیں؟ جو چیز تھوڑا سا حق کی طرح نظر آئے, حق نہ ہو, علم کی نظر آئے علم نہ ہو, عقیدے کی نظر آئے عقیدہ نہ ہو, یہ شبہات کی کیٹیگری میں آئیں گی چیزیں ساری. یعنی آپ کو نظر آئے گا کہ سامنے والا مولا متقیان کا نام لے رہا ہے, آپ کو ان کے نام پہ عقیدہ دے رہا ہے, وہ عقیدہ نہیں ہوگا, بد عقیدتی ہوگی. امام علی علیہ السلام کے نام پر آپ کو سکھا رہا ہوگا, وہ حقیقت میں صحیح نہیں سکھا رہا ہوگا. دین کے نام پر غیر دین کی بات ہو رہی ہوگی. لہٰذا غیر محسن قرائتی کہتے ہیں انہوں نے شبہ کیا کہ یہ کیسے ممکن ہے کہ ہم مٹی میں مل جانے کے بعد گل سڑنے کے بعد دوبارہ اٹھایا جائے گا, ہمارے آبا اجداد کو اٹھایا جائے گا, یہ شبہ تھا. آغا قرائتی کہتے ہیں خدا جواب دے رہا ہے, قل, اگلی آیت ہے, قل اے حبیب ان سے کہہ دیجیے, یعنی جواب ہے خدا کا, تم جو کہتے ہو کہ یہ ہوگا کہ ہم کیسے اٹھائے جائیں گے, ہمارے آبا اجداد کیسے اٹھائے جائیں گے, تو تم اور تمہارے آبا اجداد تو بہت چھوٹے ہیں, ان کی تعداد تو بہت کم ہے, تو اپنے خاندان کو, میری زبان ہے, تو اپنے خاندان کو جمع کرو گے تو 100 افراد بن جاؤ گے. خدا کیا جواب دے رہا ہے, قل ان الاولین والآخرین لمجموعون الی میقات یوم معلوم. آپ ان سے کہہ دیجئے کہ تم اپنے اپنے خاندان والوں کے اٹھنے پہ تعجب نہ کرو. ان الاولین والآخرین, بے شک اول جتنے لوگ تھے اور آخر جتنے لوگ ہیں, یعنی آدم سے لے کر خاتم تک, خاتم یعنی انسان, آخری انسان, آدم پہلا انسان جو زمین پہ آئے اور جو آخری انسان ہوگا, جو خاتم ہوگا انسانوں کا, اس وقت تک جتنے ہیں لمجموعون, ان سب کو ہم جمع کریں گے. تم اپنے اٹھنے پہ تعجب کر رہے تھے, خدا کہہ رہا ہے اس سے بڑی بات ہے, فقط تمہیں اٹھانے پہ قادر نہیں ہوں, فقط تمہیں واپس لانے پہ قادر نہیں ہوں, فقط تمہارے آبا اجداد کو لانے پہ قادر نہیں ہوں, اول سے لے کر آخر تک سب کو اٹھاؤں گا. لمجمون یہاں پہ لام لام تاکید کہلاتی ہے, عربی کے اعتبار سے کچھ تاکیدیں ہوتی ہیں, انا تاکید ہوتی ہے, لام لام تاکید ہوتا ہے, بعض افعال نون تاکید ہوتا ہے. لمجمون, ضرور جمع کیے جاؤ گے, سب کو اکٹھا کیا جائے گا, کہاں پر, الی میقات یوم معلوم, اول و آخر سب کے سب معین دن کے وعدے گاہ میں جمع ہوگے. میقات وعدہ گاہ کو کہتے ہیں کہ وقت مقرر کہ جہاں پر کچھ خاص کام انجام دیا جائے. یوم معلوم جو خدا جانتا ہے, میقات کا مادہ وقت سے ہے, وقت سے جو کسی کام یا وعدے کے لیے معین ہو, یعنی مقرر وقت ہے اللہ کی طرف سے. البتہ یہ وقت مقرر سوائے خدا کے کوئی نہیں جانتا, یعنی قیامت کب ہے سوائے خدا کے کوئی نہیں جانتا, حتیٰ خدا مند عالم نے اس چیز کا علم اپنے انبیاء اور ان کے اوصیاء کو بھی نہیں دیا. قیامت کا علم فقط خدا سے مخصوص ہے, خدا جانتا ہے کہ کس دن کس لمحے میں قیامت کو آنا ہے. لہٰذا اسی لیے خدا نے کہا کہ الی میقات یوم معلوم, ایک وقت ہے معلوم ہے, کس کے پاس, اللہ کے پاس, اللہ جانتا ہے ایک وقت پر آؤ گے. بس تم اپنے اٹھنے پر, اپنے آبا و اجداد کے اٹھائے جانے پہ تعجب نہ کرو, ہم تو اول سے لے کر آخر تک سب کو بلائیں گے, سب کو اٹھائیں گے, سب کو جمع کیا جائے گا. اب جب ایسا ہوگا تو پھر ثم انکم ایھا الضالون المکذبون, بس پھر تم اے تکذیب کرنے والے گمراہ لوگوں, تم گمراہ ہو, تم تکذیب کرتے ہو, تم, اب خدا آگے لے آئے کے بیان کرے گا کہ کیا ہوگا, اور تم جن چیزوں کی تکذیب کر رہے ہو وہ قابل تکذیب نہیں ہے, تم جس چیز کو جھٹلا رہے ہو یہ جھٹلانے کے لائق نہیں ہے. یہ بات, اٹھایا جانا کوئی ایسا کام نہیں کہ جس کا تم انکار کرو, آگے کی آیتوں میں وہ آئے گا, لیکن اس سے پہلے بیچ میں خدا مدلہ بیان کر رہا ہے. اب جب تم ایسے ہو کہ تم گمراہ ہو, ثم انکم ایھا الضالون, تم گمراہ, المکذبون اور جھٹلانے والے ہو, جھوٹے ہو, انکار کرنے والے ہو, انکاری ہو. یہاں پر بیان کیا ہے آیت اللہ ناصر مکارم نے کہ گمراہی سے زیادہ بدتر جو چیز ہے وہ تکذیب ہے, جھٹلانا ہے. ایک مرتبہ ایک انسان غفلت کی وجہ سے نماز نہیں پڑھتا لیکن نماز کو مانتا ہے, نماز کے بارے میں قائل ہے کہ نماز ان احکامات میں سے ہے جو خدا نے اپنے رسول پر نازل کیے, خدا وند عالم نے انسان سے نماز کا تقاضا کیا ہے, خدا چاہتا ہے ایک مومن دن کے اندر کم سے کم 17 رکعت نماز پڑھے. یہ شخص نماز پر ایمان رکھتا ہے لیکن پڑھ نہیں پا رہا, سبب ہے, سبب کیا ہے, کوتاہی, غفلت ہے. آغا مصباح, آغا محسن قراتی بیان کرتے ہیں اور آغا ناصر مکارم تفسیر کے زملے میں کہ خدا بند عالم اس آیت کے اندر تکذیب کرنے والے کو کہہ رہے ہیں گمراہ سے زیادہ برا انسان ہے, کیونکہ گمراہ انسان جو راہ, گمراہ کس کو کہتے ہیں, جو راستہ بھٹک گیا, جس کو مثال, اب راستہ بھٹکنے کو تھوڑا سا کھول کر بیان کروں دوستوں, جیسے کل بھی میں نے بیان کیا تھا کہ ایک روشن فکری کی لہر چلتی ہے بعض دفعہ. اب یہ روشن فکری کی لہر میں کیا ہے کہ انکار کرو چیزوں کا, جو عقائد ہیں, جو مذہبی جائز رسومات ہیں ان کا انکار کرنا ہے, ان میں اندر نہیں آنا. انٹلیکچوئلس کے ساتھ بیٹھ رہے ہیں تو اب نماز کی پابندی ہو, ہو نہ ہو, نہ ہو, کوئی مسئلہ نہیں ہے, دل خدا سے جڑا ہوا ہونا چاہیے. انٹلیکچوئلس کا, روشن فکر افراد جو اپنے آپ کو کہتے ہیں, اچھا البتہ اس چیز کو بیان کر دوں, انٹلیکچوئل ہونا بری چیز نہیں ہے بلکہ ضرورت ہے ہمارے معاشرے کو, اور روشن فکر ہونا بری چیز نہیں ہے. ہمارے معاشرے کو اتفاق سے روشن فکروں کی ضرورت ہے. ہمارا معاشرہ جو اس وقت مشکل کا شکار ہے اس لیے کہ ہمارے یہاں قدامت پسندی بہت زیادہ ہے, تحجر گرائی اس کو فارسی میں کہتے ہیں. ہم لوگ معمولاً ایک خول سے باہر نہیں نکلتے, ہم دین کو بھی ایک خاص اینگل سے دیکھتے ہیں. ہمارا دین کے بارے میں جو پرسپیکٹو ہے وہ آخرت کے حوالے سے فقط, معمولاً ہم دین کو دنیا میں رائج کرنے کا سوچتے ہی نہیں ہیں. روشن فکری اچھی چیز ہے, لیکن روشن فکری کس معنی میں کہہ رہا ہوں, وہ جو نگیٹو سائڈ ہوتی ہے. یعنی اب تھوڑا سا آپ کی کلاس بڑھ گئی, آپ الائٹ کلاس کے اندر آ گئے, ایلیٹ کلاس میں آنے کے بعد اب تھوڑا سا دین کے مظاہر پر عمل نہ ہو تو کوئی مسئلہ نہیں, جس سرکل میں اٹھ بیٹھ رہے ہیں وہاں ان کی چیزوں کی اہمیت ہی نہیں ہوتی. لہٰذا خدا تعالیٰ کیا کہہ رہا ہے کہ ایک چیز ہے کہ جہاں انسان گمراہ ہو گیا ہے, کسی وجہ سے راستے سے بھٹک گیا, سرکل میں دوست ایسے نہیں ہیں جو دین پر عمل کر رہے ہوں, ایک نوجوان ممکن ہے تھوڑے عرصے کے لیے باہر چلا جائے دین سے, لیکن گنجائش ہے کل جب اس کے دل میں دوبارہ سے یہ جذبہ بیدار ہوگا یہ پلٹ کر آئے گا, کیونکہ اس نے انکار نہیں کیا تھا, یہ منکر نہیں تھا, یہ نہیں کہتا تھا کہ نماز بیکار ہے, نماز کا کوئی حکم نہیں ہے, حتیٰ دین کے بارے میں اس نے انکار نہیں کیا کہ دین اس دنیا کے اندر کام آنے والا نہیں ہے. نہیں, انکار ہی نہیں تھا, تکذیب کرنے والا نہیں تھا, تھوڑا سا راستے سے دور ہو گیا تھا. امکان ہے کہ کل خداوند عالم اس کو موقع دے گا, اور یہ کسی نہ کسی طرح ماہ رمضان جیسے خدا موقع دیتا ہے. ماہ رمضان میں کوئی مسجد نماز پڑھنے آیا, یہاں درس ہو رہا ہے, اس درس کی ایک بات کان میں چلی گئی, اس بات کا اثر ہو گیا, یہ جو گمراہ نوجوان تھا واپس آ گیا, یہ ہو سکتا ہے. لہذا خدا نے کہا کہ تم لوگ جو گمراہ ہو, اور اس کے بعد کا المکذبون, تم تکذیب کرنے والے ہو, چونکہ تکذیب کرنے والے ہو, تم نے خدا کی خدائی کا انکار کیا, تم نے خدا کی جو ہے وہ احکام کا انکار کیا, تم نے لوگوں کو بہکایا کہ ساری باتیں فضول ہیں, کوئی آخرت نہیں ہوتی, کوئی آخرت میں جزا و سزا نہیں ہوگی, اور ہوگی بھی تو دیکھا جائے گا. ہم جو ہیں وہ مثلا آئمہ کے ماننے والے ہیں, آئمہ نے شفاعت کا وعدہ کیا ہے, دینداری پر عمل کرنے کی ضرورت نہیں ہے, تکذیب ہے خدا کی. شفاعت اپنی جگہ ہے, پہلے دن سے آپ ہم نے بیان کیا, دو تین دفعہ بیان کر چکا ہوں, شفاعت کا اپنا پیرامیٹر ہے, شفاعت کا اپنا نصاب ہے, اس نصاب پر آ کر شفاعت ملے گی. شفاعت ایسے ہی نہیں ہے کہ بغیر کچھ کیے انسان شفاعت تک پہنچ جائے. اس کی ایک چھوٹی سی مثال صرف سمجھانے کے لیے دے رہا ہوں کہ فرض کیجئے آپ کسی ادارے کے اندر مینیجر ہیں, آپ کا کوئی بھانجا بھتیجا آپ کے پاس آ جائے, محلے والا آ جائے کہ اس ادارے میں جہاں آپ مینیجر ہیں یہاں ایک ویکنسی نکلی ہے, ایک پوسٹ آئی ہے, ویکنسی نکلی ہے, مختلف لوگ آ رہے ہیں, میں بھی آپ کے پاس آیا ہوں, مجھے آپ یہاں لگوا دیجیے. اور آپ مینیجر ہیں, مثال کے طور پہ وہ فرم جو ہے وہ اکاؤنٹنگ کی فرم ہے, مثلا چارٹرڈ اکاؤنٹنٹس جو اپنی فرم بناتے ہیں, آڈٹ کی فرم بناتے ہیں, آڈٹ کی فرم ہے. اس فرم میں کام کرنے کے لیے کچھ ریکوائرمنٹ ہے, وہ ریکوائرمنٹ کیا ہے, اکاؤنٹنگ آنی چاہیے. اگر اکاؤنٹنگ آتی ہے تو آڈٹ کے کام میں کام آ سکتا ہے انسان, ایسا ہی ہے یا نہیں ہے. جس نے پڑھائی نہ ہو, جو آیا آپ کے پاس اس نے صرف میٹرک کیا ہو, آپ کا بھتیجا ہو, بھانجا ہو, اور آپ سے کہا صاحب آپ یہاں مینیجر ہیں, ویکنسی آپ کے پاس ہے, انٹرویو آپ نے کرنا ہے, ہائرنگ آپ نے کرنی ہے, سب معلوم ہے مجھے, لہٰذا میں آپ کے پاس آیا ہوں, مجھے آپ جاب دیجیے, آپ کا جواب کیا ہوگا؟ سادہ سا جواب ہے, تم میرٹ پر نہیں اتر رہے ہو, تم میرٹ پہ نہیں اتر رہے. اب یہاں پر ایک اور جملے کو تھوڑا اور کھول کے بیان کروں کہ اس سے آپ یہ کہیں گے دیکھو تمہاری تو فائل کو آگے لے جا کر دینا میری شرمندگی ہے, میں نے اگر رشتہ داری کے چکر میں تمہاری فائل آگے بڑھا بھی دی تو میری شرمندگی ہے, میری بے عزتی ہے کہ میں تم جیسے کی شفاعت کروں, تم جیسے کی سفارش کروں, کہ تمہارے پاس ہے ہی نہیں کچھ, تم نے پڑھا ہی نہیں کچھ, توجہ کی. خدا نہ کرے کہ میری اور آپ کی وجہ سے اہل بیت علیہ السلام اس شرمندگی کا شکار. شفاعت ہے, شفاعت تک پہنچنا ہے. جناب سیدہ ہمیں اون کرتی ہیں, اہل بیت علیہ السلام ہمیں اون کرتے ہیں, لیکن کم سے کم اتنا تو کر کے جائیں کہ وہ خوشی خوشی اون کریں, وہ خدا سے کہیں خدا یہاں ہمارے ہیں, کر کے آئیں جتنا ہو سکتا تھا, کر کے آئیں جتنا ممکن تھا, چلنا ان سے چل کے آئیں, تیرے راستے پر قدم رکھ کے آئیں, پروردگار جو حقوق ادا کرنے تھے وہ کر کے آئیں, بس توجہ رکھیے گا. لہٰذا خداوند عالم کیا کہہ رہا ہے کہ جو تکذیب کرنے والے ہیں یہ بدتر لوگ ہیں, یہ بدتر ہیں. نتیجہ کیا ہوگا؟ اب ان کو خدا کہہ رہا ہے اب ان کی ہم مہمان نوازی کریں گے. آگے کیا الفاظ ہیں؟ ثم انکم ایھا الضالون المکذبون, اے تکذیب کرنے والے گمراہ لوگوں. یا تحقیر آمیز خطاب ہے, خدا تحقیر کر رہا ہے, یعنی ابھی عزت کے قابل بچے ہی نہیں ہیں, انہوں نے عزت کا کوئی معیار ہی نہیں اپنایا تھا, لہٰذا اب اس خطاب کے عنوان کے تحت آ گئے. اب یہاں پر خدا بیان کر رہا ہے کیا ہوگا, لَآكِلُونَ مِن شَجَرٍ مِن زَقُّوم, یقیناً زقوم کے درخت سے کھاؤ گے. یہ خدا بیان کر رہا ہے کس کے لیے؟ اصحاب شمال کے لیے. تم جو انکار کرنے والے ہو, تم جو گمراہ ہو گئے, اب تمہیں لازمی طور پر کھلایا جائے گا. لَآكِلُونَ, لام یہاں پہ لام تاکید ہے, لام تاکید, جیسے وہاں لَمَجْمُعُونَ میں تھا تمہیں حتمن جمع کیا جائے گا, یہاں پہ لَآكِلُونَ حتمن کھاؤ گے. لَآكِلُونَ مِن شَجَرٍ مِن زَقُّوم, یقیناً زقوم کے درخت سے کھاؤ گے. زقوم کس چیز کو کہتے ہیں؟ زقوم ایک بدبودار انتہائی تلخ گھاس ہے, جو عرب اس کو بیان کرتے ہیں. بدبو بھی ہے, یعنی دو چیزیں ہوتی ہیں کسی کھانے کی چیز کے اندر, یا اس کی خوشبو ہوتی ہے یا اس کا ذائقہ ہوتا ہے. خوشبو میں ممکن ہے بعض چیزیں اچھی نہ ہوں لیکن ذائقے میں اچھی ہوں, ممکن ہے کسی چیز کا ذائقہ اچھا نہ ہو خوشبو اچھی ہو. اس گھاس کی خصوصیت یہ, نہ اس کا ذائقہ اچھا ہے نہ اس کی خوشبو ہے, انتہائی بدبودار اور انتہائی تلخ ہے کہ اگر حلق میں چلی جائے تو انسان کو جیسے آگ لگ جائے. تم حتماً اس درخت میں سے کھاؤ گے. اور اس درخت کی خصوصیت کیا ہے, یعنی اس گھاس کی خصوصیت کیا ہے, اس کو بیان کیا کہ اگر اس کا لیس, مادہ, پانی جو اس میں سے نکلتا ہے, اگر یہ انسان کے جسم پر لگ جائے تو بدن سوجنا شروع ہو جاتا ہے. ایسی ایک چیز ہے. خدا کیا کہہ رہا ہے, لَآكِلُونَ, حتماً کھاؤ گے. یہ مذاق نہیں ہے, یعنی یہاں پہ اب کسی کا اختیار نہیں ہے, خدا آپشن نہیں دے رہا کہ چاہو تو کھا لینا, نہیں, یہ تو کرنا ہی پڑے گا. لَآكِلُونَ, ضرور کھاؤ گے. من شجر من زقوم, اس زقوم سے کھاؤ گے جو بدبودار بھی ہے تلخ بھی ہے. اچھا, انسان اس کے بعد کیا ہوگا, فَمَالِئُونَ مِنْهَا الْبُطُونَ, اور اپنے شکم کو اس سے بھرو گے. میں اس کی تفسیر آگے کرتا ہوں, پہلے آیات پوری کر دوں. فَمَالِئُونَ مِنْهَا الْبُطُونَ, اپنے پیٹ کو اس سے بھرو گے. فَشَارِبُونَ عَلَيْهِ مِنَ الْحَمِيمِ, اور اس زقوم کو کھانے کے بعد جو تم اوپر سے پیو گے وہ ابلتا ہوا جلتا ہوا پانی ہوگا. فَشَارِبُونَ عَلَيْهِ مِنَ الْحَمِيمِ, فَشَارِبُونَ شُرَبَ الْحِيمِ, اور تم اس کو پانی کو ایسے پیو گے جیسے ایک پیاسا اونٹ جو پیاس کے مرض میں مبتلا ہو پانی پیتا ہے. شُرَبَ الْحِيمِ, یہ تمام آیتیں ایک دوسرے کے ساتھ سیکوینس کے اندر ہیں. اس کو اب سیکوینس کو بیان کرتا ہوں. حتماً کھاؤ گے زقوم سے, جس کی میں نے خصوصیات بیان کر دی, بدبودار ہے, انتہائی تلخ ہے, بدن پہ ذرا سا اس کا مواد لگ جائے تو انسان کا جسم سوج جاتا ہے. ضرور کھاؤ گے, تمہارے پاس انکار کی گنجائش نہیں ہے. اگر انسان کوئی ایسی چیز جو ناگوار ہو اسے کھا لے, مثال کے طور پہ بچوں کو دوا ناگوار لگتی ہے, بچوں کو کیا بڑوں کو بھی لگتی ہے, گولی ٹیبلٹ ہے, کیپسول ہے, تھوڑا سا تلخ لگتی ہے, ناگوار لگتی ہے, تو کیا کرتے ہیں, اس ٹیبلٹ کو نگلنے کے لیے کیا کرتے ہیں, پانی لیتے ہیں ساتھ, تھوڑا سا اور پانی پی لیتے ہیں. اگر پھر بھی تلخی ہو یا کوئی سیرپ پی رہے ہوتے ہیں اس کی تلخی ہو تو پھر کیا کرتے ہیں, پانی پیتے ہیں یا پانی پینے کے ساتھ تھوڑی شکر کھا لیتے ہیں. ایسا ہی ہے نا, یعنی ایک ناگوار چیز جو ہمیں لگتی ہے اس کو نگلنے اتارنے کے لیے ہم کیا کرتے ہیں, اوپر سے ایک چیز لیتے ہیں تاکہ اس کی ناگواری دور ہو جائے. خدا کہہ رہا ہے یہ ناگوار کھاؤ گے, اس ناگوار کو دور کرنا چاہو گے تو کیا کھاؤ گے, دوبارہ کیا ملے گا, فَشَارِبُونَ علی فمالونا من البطون, معذرت پہلے وہ والی آیت پوری کر دو, تم اسے کھاؤ گے, کھاؤ گے تکلفاً نہیں کھاؤ گے, فمالونا من البطون, تم اس کو اس طرح کھاؤ گے جیسے ایک بھوکا کھانے پہ ٹوٹتا ہے. فمالونا من البطون, اپنے پیٹ کو بھرو گے, یعنی ایسا نہیں ہے کہ رکھ دیا گیا اللہ کی طرف سے, ملائکہ کھڑے ہوئے ہیں تو تمہیں کہا گیا کھاؤ تو تم نے اٹھا کے چکھ لیا, جیسے ہمارے یہاں کہا جاتا ہے 22 رجب کی نظر کو چکھ لو, البتہ چکھتا کوئی بھی نہیں ہے, سب ماشاء اللہ سے جو ہے وہ اس دن صحت کی نگاہ نیت سے اس کو کھا رہے ہوتے ہیں, اور واقعی خدا صحت دیتا بھی اتنا کچھ کھانے کے باوجود بھی الحمدللہ کوئی مومن اسپتال نہیں جاتا. کیا کرو گے, فَمَالِئُونَ مِنَ الْبُطُونِ, تم اس سے اپنے شکم کو بھرو گے, یعنی تم انتہائی بھوک کی حالت میں ہوگے. یہ قرآن کی تعبیرات ہیں, اس پہ غور کرنے کی ضرورت ہے. خدا نے ایسے ہی چیزوں کو بیان نہیں کر رہا, خدا نقشے کھینچ رہا ہے ایک چیز کے. فَمَالِئُونَ مِنَ الْبُطُونِ, تم بھوکے ہوگے شدت کے ساتھ اور تم ٹوٹ پڑو گے اس کے اوپر, اور اتنا کھاؤ گے جیسے ایک بھوکا پیاس کھانے کو کھاتا ہے. اب کھا لیا, ناگوار تھا, اب تم چاہتے ہو یہ نیچے اترے کسی طرح, اس سے تمہیں اس کے ذائقے سے نجات ملے, اب تم پانی پیو گے. لیکن فشاربونا, کیا پیو گے, علیہ من الحمیم, ابلتا ہوا پانی پیو گے. ایک مشکل سے بچنا چاہ رہے تھے دوسری مشکل میں پھنس جاؤ گے, ایک مشکل سے نکلنا چاہ رہے تھے دوسری مشکل آ گئی, اس کی تلخی دور کرنا چاہتے تھے مزید تلخ چیز آ گئی, ابلتا ہوا کھولتا ہوا پانی. اچھا یہ پانی بھی چونکہ تم چاہتے تھے نگلو اس چیز کو, تھوڑا سا پی کر گزارا نہیں ہوگا, کیسے پیو گے؟ شرب الہیم, ہے دو چشمی ہے یہ میم, یہ ایک اونٹ کی اس بیماری کو کہتے ہیں عربی کے اندر جس میں اونٹ بیمار ہو جاتا ہے اور اس کو پیاس کی بیماری لگتی ہے, تشنگی آتی ہے اس کے اوپر, اور اونٹ اس بیماری کے اندر پانی پیتا رہتا ہے یہاں تک کہ مر جاتا ہے. شرب الہیم یہ اس بیماری کا نام ہے, ہیم اس بیماری کا نام ہے, اتنا پانی پیتا ہے اونٹ کے اس بیماری کے اندر اس کی پیاس برطرف نہیں ہوتی اور پیتے پیتے ہی وہ مر جاتا ہے. ایک دوسرا معنی ہیم کا کیا گیا ہے صحرا کی ریت, کہ صحرا کی ریت اتنی تشنا ہوتی ہے کہ تم اس کے اوپر منو پانی ڈال دو تب بھی وہ ریت کے اندر جا کے جذب ہوتا ہے, کبھی صحرا کی ریت میں پانی اوپر کے سامنے نہیں آتا. جیسے آپ باہر کی زمین پہ ڈال دیں, اپنے باپ کی زمین کے اندر پانی ڈال دیں تو کیا ہوتا ہے, وہ پانی تھوڑی دیر بعد اوپر آ کے تیرنا شروع کر دیتا ہے, نیچے کی زمین گیلی ہو گئی اب پانی اوپر ٹھہر جاتا ہے آ کے. صحرا کے اندر یہ نہیں ہوتا, صحرا کی ریت میں آپ جتنا بھی پانی ڈال دیں وہ نیچے جاتا چلا جاتا ہے, جذب ہوتا چلا جاتا ہے, یعنی ختم نہیں ہوگی پیاس. خلاصہ یہ فشاربون علی من الحمیم, ابلتا ہوا پیو گے, اور کیسے پیو گے؟ پیاسے اونٹ کی مانند پیو گے, پیتے چلے جاؤ گے. اب آگے خدا کہہ رہا ہے کہ یہ ہے کیا, یہ جو میں اس طرح سے دے رہا ہوں, ھذا نزلھم یوم الدین, یہ جو کچھ تم نے کیا, کھایا زقوم کھایا, ابلتا ہوا پانی پیا, اس کے بعد جو ہے وہ اسے پیاسے اونٹ کی طرح پیا, اور یہ جو سب کچھ ہے, ھذا نزلھم یوم الدین, یہ قیامت کے دن روز جزا کی پذیرائی ہے. پذیرائی کس کو کہتے ہیں ہم؟ مثلا یہاں پہ ابھی اعلان کیا جائے کہ بھائی باہر آپ جاتے ہوئے باہر ٹیبل لگی ہوئی ہے, تھوڑا سا ریفریشمنٹ کا اہتمام ہے, پذیرائی ریفریشمنٹ کو کہتے ہیں. مثلا چائے ہوتی ہے, بسکٹ اگر ہو, مثال کے طور پہ جو ہوتا ہے کہ آپ جب باہر نکلیں تو باہر کی ٹیبل پہ ریفریشمنٹ کا اہتمام کیا گیا ہے, یعنی پذیرائی. خدا کہہ رہا ہے کہ جو ساری چیزیں ہیں یہ پذیرائی ہے. ہم بھی سمجھتے ہیں اس بات کو, جو ریفریشمنٹ ہوتی ہے وہ کھانا نہیں ہوتا, پذیرائی کھانا نہیں ہے. پذیرائی تو فقط چھوٹی سی ایک چیز ہے, یعنی ایک ٹوکن ہے کہ ٹھیک ہے آپ یہاں پر آئے, آپ نے اپنا ایک گھنٹہ یہاں پہ دیا, آپ نے اپنا ڈیڑھ گھنٹہ یہاں پہ دیا, اس کے طور پر ٹوکن کے طور پر جو مینجمنٹ ہے اس نے ایک اہتمام کیا ہے کہ آپ یہاں پر آئیں تو ساتھ میں کچھ تبرکن لیتے جائیں, تبرکن کھاتے چلے جائیں, چائے پی لیں, شربت پی لیں, بسکٹ کھا لیں. کھانا نہیں ہے, پذیرائی ہے, کھانا نہیں ہے, ریفریشمنٹ ہے. ٹھیک ہے, دوبارہ سے اب سن لیجیے, ھذا نزلھم یوم الدین, یہ روز جزا کی ریفریشمنٹ ہے, پذیرائی ہے. کس کے لیے؟ اہل جہنم کے لیے, بائیں ہاتھ والوں کے لیے یہ پذیرائی ہے. پذیرائی کے بعد کیا ہوتا ہے؟ اصل کھانا بعد میں ہوتا ہے. ریفریشمنٹ تو ہو گئی, کھانا پروگرام کے آخر میں ملے گا. یا اس کی مثال دوں, کانفرنس ہو رہی ہے, چار گھنٹے کی کانفرنس ہے, دو گھنٹے کے بعد گیپ آیا, گیپ کے اندر کہا گیا ریفریشمنٹ کے لیے ٹیبلز پر آ جائیے, چونکہ ابھی کانفرنس نے جاری رہنا ہے, آگے بڑھنا ہے, لہٰذا ابھی ہم آپ کو ڈنر نہیں دے رہے, ابھی لنچ نہیں دے رہے, ابھی دو گھنٹے میں آپ تھوڑا بیٹھے بیٹھے تھک گئے, ریفریشمنٹ ٹیبلز پر آئیے, 15 منٹ کا گیپ ہے, چائے بسکٹ شربت وہاں سے اٹھائیے, پھر کانفرنس میں آگے بیٹھیے. جب 4 گھنٹے بعد کانفرنس ختم ہوگی تو کیا ملے گا؟ ڈنر ملے گا. کون 4 گھنٹے بعد کیا ملے گا؟ لنچ ملے گا. اس طرح سے یہ ھذا نزلھم یوم الدین, یہ تو پذیرائی ہے, یہ روز جزا کی پذیرائی ہے. آگے مکارم کہتے ہیں کہ یہ قسم کا طنز ہے جو خداوند عالم ان پر کر رہا ہے, تاکہ وہ اندازہ لگائیں کہ جب ریفریشمنٹ میں یہ کچھ مل رہا ہے تو اصل میں کیا ہوگا. جب پذیرائی کے اندر زخم ہے, جب پذیرائی کے اندر ابلتا ہوا کھولتا ہوا پانی ہے, اس کو پینے کی کیفیت کو خدا بتا رہا ہے کہ پانی ایسے پیو گے جیسے بیمار اونٹ پیاس کے اندر پیتا ہے, اتنا پیتا کہ مر جاتا ہے. یہ پذیرائی کے اندر یہ عالم ہے, تو دیکھو خیال کرو پھر جب تم ڈال دیے جاؤ گے عذاب کے اندر تو کیا ہوگا. یعنی عذاب کا تو پھر تذکرہ انسان کی ہوش اڑا دے. یہاں پر پھر ایک نقطہ ہے, آغا بہجت محروم کہا کرتے تھے کہ میں یہ نہیں کہتا کہ معاد پر آخرت پر یقین, آخرت پر یقین, آغا بہجت کہتے تھے کہ میں یہ کہتا ہوں کہ آخرت کا اگر انسان گمان بھی دے, گمان یقین سے نیچے کا حصہ ہے, یقین جو ہے وہ 100% انسان کو کسی چیز کا یقین ہوتا ہے, گمان کیا ہوتا ہے کہ جہاں پر انسان کو قطعی علم نہیں ہوتا کہ ایسا ہوگا یا نہیں ہوگا. ٹھیک ہے, آغا بہجت کہتے تھے کہ اگر آخرت کا گمان بھی دے انسان تو کافی ہے اس کے ہونٹوں سے ہنسی ختم ہو جائے. آغا بہجت کہتے ہیں اگر گمان بھی دو یہ تمام چیزیں جو انبیاء نے بیان کی ہیں حق ہیں, یہ تمام چیزیں جو بیان کی جا رہی ہیں, جو قرآن بیان کر رہا ہے یہ حق ہے, یہ تمام چیزیں جو بیان کی جا رہی ہیں ایز اٹ از وہاں ہوں گی, یہ گمان بھی دو اگر تو کافی ہے انسان کے سنبھلنے کے لیے, اگلا جد اس کو کہہ دیتے تربیت کے لیے کافی ہے, یہ واقعی یہ آیت کافی ہے کہ یہ پذیرائی کا یہ عالم ہے. تو پھر حقیقت میں معذب جب انسان ہوگا تو کیا ہوگا, جو عذاب میں چلا جائے گا تو پھر کیا ہوگا. حاضر نزلہم یوم الدین, اب یہاں پر ایک نقطہ اور ہے, دین کا لفظ استعمال ہوا, دین مالک یوم الدین جو ہم اصول الحمد میں پڑھتے ہیں, ترجمہ کیا کرتے ہیں, روز جزا کا مالک ہے. خدا کون ہے؟ روز جزا کا مالک ہے. مالک یوم الدین, جزا یعنی ایک انسان نے ایک عمل کیا ہے اس کی جزا ہے, اجرت. روز قیامت کس چیز کا دن ہے؟ اجرت کا دن ہے, جو تم نے کمایا ہے اس کی اجرت ہے, جیسا کمایا ہے ویسی اجرت ہے. اسی لیے خدا مند عالم نے قرآن کریم میں بیان کیا, کاسبو کا لفظ آیا, کسبا کا لفظ آیا, کسبا تجارت کے معنی میں, جو تم کماتے ہو, بما یکسبون جو وہ کماتے ہیں, بما تکسبون جو تم کماتے ہو, یعنی تم مسلسل اس بازار کے اندر خرید و فروخت کر رہے ہو. پہلے دن کی اگر بحث آپ کے ذہنوں میں ہو تو ہم نے بیان کیا تھا کہ دنیا داد و ستد کی جگہ ہے, دائماً انسان یہاں خرید و فروخت کر رہا ہے. میں اور آپ اس لمحے بھی یہاں جب بیٹھے ہوئے ہیں ہم داد و ستد یعنی خرید و فروخت کر رہے ہیں. کیا کر رہے ہیں ہم سب بیٹھے ہوئے؟ ہم سب اپنی سانسوں کو, اپنے وقت کو جو خود خدا کا دیا ہوا ہے لیکن ہمارے پاس امانتاً ہے, ہمارے اختیار میں ہے, ہم اسی سانس کو, اسی وقت کو خدا کی بارگاہ میں اس کے حضور دے رہے ہیں اور انشاءاللہ اس کی مرضی کو خرید رہے ہیں, اگر نیت خالص ہے, اگر سچی نیت کے ساتھ بیٹھے, کیونکہ یہ کام خدا کو پسند ہے. مخصوصاً ماہ رمضان کے اندر قرآن کی بات, قرآن کو سیکھنے کی بات, قرآن کے پیغام کو سمجھنے کی بات, قرآن کی آیات کو سمجھنے کی بات پسندیدہ عمل ہے خدا کا. اگر ہم اخلاص کے ساتھ آئیں, خلوص نیت کے ساتھ آئیں, خلوص نیت کے ساتھ بیان کرنے والا بیان کر رہا ہے, سننے والے سن رہے ہیں, تو ہم اسی لمحے اپنی سانسوں کو دے رہے ہیں, ایک سودا ہو رہا ہے, ہم دے رہے ہیں اس کے بدلے لے رہے ہیں, ہمیں خدا کی عنایت مل رہی ہے, ہمیں خدا کی رضا مل رہی ہے, خدا کی برکت رحمت ہمیں مل رہی ہے مستقل انسان اس حالت کے اندر. لہذا خدا نے کہا ذالک نزل, ھذا نزلہم یوم الدین, یہ جو پذیرائی ہے یہ روز جزا کی پذیرائی ہے. کیا مطلب ہے؟ یعنی تم نے جو کیا اس کی جزا ہے. خدا نے الگ سے کچھ نہیں کیا, خدا الگ سے نہیں کرتا. ہمارے یہاں ایک بحث ہے عزیزان محترم, تجسم اعمال کی بحث. تجسم اعمال, تجسم جسم سے ہے, تجسم اعمال باقاعدہ ہمارے اس کو علم کلام کے اندر موضوع قرار دیا گیا ہے, کہا گیا ہے کہ ہم جو کرتے ہیں اس کی ایک شکل بنتی ہے, ہم جو کر رہے ہیں اچھا عمل یا برا عمل. اسی لیے خدا تعالیٰ نے قرآن میں کہا جو پہلے دن بھی آیت پڑھی کہ وَمَن يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ خَيْرًا يَرَاهُ, جو ذرہ برابر خیر کرے گا اسے دیکھے گا. اس کا مطلب ہے جو ہمارا اچھا کام ہے وہ دیکھے جانے کے قابل ہوگا, یعنی ایک شکل بنی ہوگی اس کی, اور جو برا کام کرے گا اسے بھی دیکھے گا, پائے گا, دونوں معنی ہے, پائے گا دیکھے گا, یعنی اس کی ایک شکل ہوگی. میں اور آپ جو کرتے ہیں اس کی ایک باطنی شکل بنتی ہے, اس کو تجسم اعمال کی بحث میں بیان کیا جاتا ہے. خدا کہہ رہا ہے ھذا نزلہم یوم الدین, یہ روز جزا کی پذیرائی ہے, یعنی یہ جو زقوم ہے, یہ جو ابلتا ہوا کھولتا پانی ہے, یہ الگ سے نہیں لایا گیا, یہ تمہارے ہی کسی عمل کی باطنی شکل ہے جو تمہیں مل رہی ہے, تمہارے عمل کی باطنی شکل ہے. اس کو اس طرح سے سمجھ لیجئے کہ جس طرح ہم اور آپ اس دنیا میں رہتے ہیں, ہمیں مثال کے طور پہ دوسری کنٹری جانا ہو, ٹھیک ہے, مثال کے طور پہ ہم انشاءاللہ خدا کرے کہ راستے کھل جائیں کربلا کے, آپ بھی اور ہم بھی کربلا کی زیارت پر جا سکیں, کربلا جانے کا ارادہ کریں. اب کربلا میں, عراق میں جو کرنسی چلتی ہے وہ کون سی چلتی ہے؟ عراقی دینار چلتی ہے. مجھے اور آپ کو وہاں پر خرچ کرنے کے لیے کیا چاہیے؟ روپیہ کام نہیں آئے گا. میں اور آپ کیا کریں گے؟ میں اور آپ اپنے روپے کو لے کر جائیں گے ایکسچینج میں, ایکسچینج والا کیا کرے گا؟ ہمارے روپے کو لے کر ہمیں عراق کی کرنسی دے دے گا. تو جو عراق کی کرنسی ہے آپ کے ہاتھ پہ آئی ہے, یہ الگ سے چیز نہیں ہے, یہ آپ کا روپیہ ہی ہے, شکل بدل گئی ہے. عمل بھی اسی طرح ہے, جو آخرت میں مجھے ملے گا وہ الگ سے کچھ نہیں ہے, جو میں نے کیا ہے وہ ایک ایکسچینج ہے, وہ خدا کی بارگاہ میں ہے, وہاں سے اسے کنورٹ کیا جائے گا اس دنیا کے مطابق اور دے دیا جائے گا, تمہارا یہ حصہ ہے تم لے جاؤ, یہی ہے, سمپل ہے. اسی طرح ہے آخرت, الگ سے کچھ بھی نہیں ہے, جو کر رہا ہوں وہ میرا ہے,
جو کر رہا ہوں میرا ہے, میں خود بنا رہا ہوں. اگر زقوم خدا نہ خواستہ مل رہا ہے تو وہ میں بنا رہا ہوں. اگر میں جنت کی نہر پا رہا ہوں میں بنا رہا ہوں. خدا مند عالم اس کو ہم ایکسچینج کر رہے ہیں یہاں پہ, اپنی سانسوں کے ذریعے سے, اپنے اعمال کے ذریعے سے. ہذا نزل یوم الدین, کہ دیکھو یہ کچھ تمہیں ملا ہے, یہ روز جزا کی پذیرائی ہے. جزا کا مطلب کیا ہے کہ یہاں پر جو تم کر کے آئے تھے وہی ملنا تھا. ہم نے تو کہا تھا, میں نے تو کہا تھا سورہ الحمد ام القرآن قرار دیا تھا, نماز میں کہا تھا اس کو پڑھو, تم دن میں کئی بار پڑھتے تھے. مالک یوم الدین پہ توجہ کیوں نہیں کی کہ وہ روز جزا کا مالک ہے, وہ عدل کے مطابق فیصلہ کرے گا, انصاف کے مطابق فیصلہ کرے گا, جو کیا ہوگا وہی ملے گا. ہاں نزل آگئے, مکارم کہتے ہیں یہ ایک قسم کا طنز ہے تاکہ وہ اندازہ لگائیں کہ ہم نے جو کچھ کیا وہ خود ہم پا رہے ہیں. اس کے بعد خدا وند عالم نے یہ بیان کر دیا, اب خدا ان کو دوبارہ بیدار کرنا چاہتا ہے. اس کو بھی ذہن میں رکھیں کہ خدا وند عالم انسانوں کو خود سے جہنم میں نہیں ڈالنا چاہتا. خدا وند عالم مہربان ہے, خدا وند عالم انسانوں کو جہنم سے نکالنا چاہتا ہے. اسی لیے خدا نے انبیاء کو بھیجا, اسی لیے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم انسانوں کو جہنم سے نکالتے ہیں, کہ جس کو خود قرآن نے بیان کیا وَاعْتَصِمُوا بِحَبْلِ اللَّهِ جَمِيعًا وَلَا تَفَرَّقُوا, اللہ کی رسی کو مضبوطی سے تھام لو, افتراق نہ کرو, اور اس کی آگے کی آیت ہیں, اور تم یاد کرو کہ اللہ نے تمہیں اپنی نعمت سے بھائی بنا دیا. وَكُنْتُمْ عَلَى شَفَا حُفْرَةٍ, تم آتش جہنم کے کنارے پر کھڑے ہوئے تھے. خدا نے اس حبل کے ذریعے سے تمہیں اس سے نجات عطا کی. خدا نکالنا چاہتا ہے, خدا وند عالم کسی کو جہنم میں نہیں ڈالنا چاہتا. عرض کر رہا ہوں چونکہ جیسے ابھی میں نے مثال دی کہ ہمارا عمل ہی شکل بنا رہا ہے, جہنم ہمارے عمل کی شکل ہے, ہمیں وہاں پہ وہ ملے گا جو ہم کر رہے ہیں, ہماری عمل کا باطن ہے. اس مثال کو شاید پہلے بھی بیان کیا, تکرار کے طور پر آج بیان کر رہا ہوں. خدا وند عالم واقعی انسان کو نکالنا چاہتا ہے. ہاں, حتیٰ خدا وند عالم جو بڑے بڑے سرکش تھے, ابتدائی طور پر خدا نہیں چاہتا تھا کہ انہیں بھی ہلاک کرے, ہلاک سے مراد جہنم میں لے کے. خدا ان کی بھی نجات کا طلبگار تھا. اور میں نے آیت شاید پڑھی تھی حضرت موسیٰ اور حضرت ہارون کو, جب خدا وند عالم نے کہا اذھبا الی فرعون انہ طغا, اے موسیٰ اے ہارون جاؤ فرعون کے پاس, انہ طغا, اس نے سرکشی کی ہے, طغیان کیا ہے, اکڑ گیا ہے, ہمارے مقابلے پر آیا ہے, انہ طغا. اب اگلا جملہ کیا ہونا چاہیے تھا, کس کے پاس خدا بھیج رہا ہے؟ سرکشی کرنے والے کے پاس, طغیان گر کے پاس, اس کے پاس کہ جس نے ہزار ہا بچوں کو اس شبہ میں مروا دیا کہ کہیں موسیٰ پیدا نہ ہو جائے. ایک قتل تو نہیں ہے نا فرعون کے ذمے, ہزاروں قتل ہیں. ان قتل کے علاوہ فساد الگ ہے, اس فساد کے علاوہ بنی اسرائیل کو مستضعف کر کے رکھنے کا جرم الگ ہے, لوگوں کی زمینوں پر قبضہ الگ ہے, تمام فساد اس کے کھاتے میں پڑے ہوئے ہیں. فرعون ایسا شخص ہے, اور خدا حضرت موسیٰ کو کہہ رہے جاؤ اس کی طرف, اس کی طرف جاؤ, ہارون جاؤ اس کی طرف. لیکن اگلا جملہ کیا ہے, اذھبا الی فرعون انہ طغی فقولا لہ قولا لینا. لیکن اے موسیٰ اے ہارون جا رہے ہو تم, اس کی طرف جاؤ, لیکن کیا کرو, ڈنڈا لے کے مارنا نہیں اس کو, اس کا طنز آلود لہجے میں بات نہیں کرنا, اس کی تحقیر نہ کرنا. قولا لہ قولا لینا, اس کے ساتھ انتہائی نرمی سے پیش آنا. فقول لہ قولا لینا, آہستہ سے بات کرنا, نرمی سے بات کرنا, سافٹ اسپوکن رہنا اس کے سامنے, جینٹل وے میں بات کرنا. یہ قرآن ہے, کیا مطلب ہے اس چیز کا, کیوں, لعلہ یتذکر او یخشا, شاید تمہارے اس انداز کو دیکھ کر وہ متذکر ہو جائے, وہ دوبارہ ریکال کر لے کہ میں خود سے اس دنیا میں نہیں آیا ہوں, کسی نے بھیجا ہے. یہ جو موسیٰ جس خدا کی بات کر رہا ہے, حقیقی خدا وہی ہے. یہ جو موسیٰ میرے پاس آ کر کہہ رہے ہیں کہ میرے پاس یہ معجزات ہیں, یہ موسیٰ کے پاس خود سے نہیں آ سکتے, کسی انسان کے بس میں نہیں ہے کہ ان چیزوں کو دکھائے جو موسیٰ دکھا رہے ہیں. لعلہ یتذکر, شاید متذکر ہو, شاید ریکال کر لے, شاید اس کو میری محبت کی یاد آ جائے کہ مجھے اب تک جو زندگی دی ہے کس نے دی ہے, کتنے لوگ مر چکے ہوتے ہیں, میں آج بھی اگر زندہ ہوں اپنے اختیار پہ زندہ نہیں ہوں, اگر اپنے اختیار پہ زندہ ہونا ہوتا تو میرے اجداد زندہ ہوتے, لیکن نہیں, ان کی تو لاشوں کو ہم نے مومیائی کر کے رکھ دیا ہے, ان کی تو ممیز بنا کے رکھ دیا ہے, اپنے ہاتھوں سے کام انجام دیا ہے. لعلہ یتذکر, تم اس کے نرمی سے پیش آنا, شاید متذکر ہو جائے, شاید وہ توجہ کر لے. او یخشا, یا اس کو خشیت آ رہی ہو, یعنی خوف کرے خدا کا. اگر تھوڑی دیر کے لیے سوچیے, اس آیت کے مطابق عمل ہو جاتا اور فرعون حضرت موسیٰ کے سامنے سرنڈر کر جاتا، مان لیتا حضرت موسیٰ کو، تو کیا خیال ہے خدا وند عالم کیا کرتا فرعون کے ساتھ؟ کیا کرتا؟ جواب مشکل لگ رہا ہے، آسان ہے، خدا بخش دیتا، خدا چاہتا ہی یہی ہے، خدا اسی لیے کہہ رہا ہے کہ تم جاؤ پیغام دو، لعلہ یتذکر، شاید وہ متذکر ہو جائے، ریکال کرے، ریمائنڈ کرے، اور یخشا، یا تھوڑا سا خوف محسوس کرے، ڈرے، حقیقت کی طرف آ جائے۔ خدا فرعون کو بھی ہاتھ سے نہیں جانے دے رہا، توجہ رکھیے گا، خدا نہیں چاہتا کہ یہ بھی ہاتھ سے نکل کر جائے، خدا اس کو بھی چاہتا ہے متذکر ہو جائے، خدا اس کو بھی چاہتا ہے پلٹ کر آ جائے۔ خدا بند عالم ایسا خدا ہے۔ ایک عالم نے خوبصورت جملہ بیان کیا، کہتے ہیں کہ انسان کو جنت میں جانے کے لیے اتنی محنت نہیں کرنی جتنی محنت جہنم میں جانے کے لیے کرنی ہے۔ اس کی دلیل دیتے ہیں، کہتے ہیں وجہ کیا ہے؟ وجہ یہ کہ جہنم میں جو جائے گا اس کا مطلب ہے کہ وہ خدا کے ہاتھوں سے نکل گیا، اور ایسے خدا کے ہاتھوں سے کوئی نکل جائے اس نے بڑی محنت کی ہوگی کہ اس کے ہاتھوں سے نکل کر جائے، جو بہانے بہانے سے بخش رہا ہے، جو موقع موقع سے معاف کر رہا ہے، جو ہر تھوڑی دیر میں اگر انسان خدا کی بارگاہ میں بیٹھ کر آنسو لے آئے آنکھ میں اخلاص سے، کہتا ہے بخش دیا، جاؤ معاف کیا، ایسے خدا کے ہاتھ سے جو نکلے گا وہ جہنم میں جائے گا، اور ایسے خدا کے ہاتھ سے نکلنے کے لیے کوئی بہت ہی محنت کرے گا۔ یہ بات بہت اچھا جملہ ہے، جنت میں جانے کے لیے اتنی محنت نہیں کرنی ہے، وہ تو دینے پہ تیار بیٹھا ہوا ہے، جہنم میں جانے والا پتہ نہیں کیا کر رہا ہے، توجہ رکھیے گا۔ ہاں سر نوزول یوم الدین، خدا اب کیا کرتا ہے؟ خدا مند عالم نے کہا یہ روز جزا ہے، اب خدا متوجہ کرنے کے لیے، بات یہاں سے نکل گئی تھی وہاں پہ، نَحْنُ خَلَقْنَاكُمْ فَلَوْلَا تُصَدِّقُونَ، اب آیت کا لہجہ تھوڑا چینج ہو گیا، انہی منکروں کو جو خدا مند عالم نے بیان کیا یہ ملے گا یہ ملے گا، خدا ادھر بھی نہیں چھوڑ رہا، اب دوبارہ ایک ذہن پہ اسٹرائک کر رہا ہے ان کے، نَحْنُ خَلَقْنَاكُمْ، ہم نے تو تمہیں خلق کیا ہے، فَلَوْلَا تُصَدِّقُونَ، تم اس بات کی تائید کیوں نہیں کرتے؟ یعنی تم اپنی خلقت کو دیکھ لو، تم خدا کی طرف پلٹ کر آ جاؤ، تم اپنی خلقت کو ہی دیکھ لو تو تمہیں خدا کی طرف توجہ ہونے کا احساس ہوگا۔ نَحْنُ خَلَقْنَاكُمْ فَلَوْلَا تُصَدِّقُونَ، ہم نے ہی تمہیں پیدا کیا ہے، پھر تم تصدیق کیوں نہیں کرتے؟ قبروں سے اٹھنے اور بدن کے خاک ہو جانے کے بعد پھر دوبارہ جی اٹھنے پر تعجب کیوں کرتے ہو؟ یہ انداز ہے اب سمجھانے کا، اب خدا ایک دلیل دے رہا ہے، اسٹرائک کر رہا ہے ذہن کے اوپر، پہلے بیان کرتے دیکھو یہ سب کچھ ہوگا، اور خدا اس چیز سے باہر نکالنا چاہتا ہے، باہر نکالنے کے لیے بھی دوبارہ عقل کے معیارات پر بات کر رہا ہے، عقل کی چیزوں کو سامنے رکھ رہا ہے، یعنی اس چیز کو سامنے رکھ رہا ہے جو انہوں نے دیکھی ہے، اس ایکسپیریمنٹ سے گزر چکے ہیں، جسے ہمارے یہاں کہا جاتا ہے کہ کسی چیز کے لیے ایک پروون ریکارڈ ہوتا ہے، ٹریک ریکارڈ ہوتا ہے، تم اس ٹریک سے گزر کے آئے ہو، جب اس ٹریک سے گزر کے آئے ہو تو پھر انکار کیسے کرتے ہو؟ تم ایک وقت میں نہیں تھے، نَحْنُ خَلَقْنَاكُمْ، ہم نے تمہیں خلق کیا، یہ کام ہوا ہے تمہارے ساتھ ہوا ہے، کسی اور کے ساتھ نہیں ہوا، نَحْنُ خَلَقْنَاكُمْ، ہم نے تمہیں خلق کیا تھا، فَلَوْ لَا تُصَدِّقُونَ، بس تم کیوں تصدیق نہیں کر رہے، کیوں تائید نہیں کر رہے کہ جو مجھے پہلی مرتبہ پیدا کر سکتا ہے وہی مجھے دوبارہ قیامت میں اٹھا سکتا ہے؟ یہ ایسے ہی ہے جیسے سورہ یاسین کے اندر ہے، وَضَرَبَ لَنَا مَثَلًا، ایک مشرک آیا رسول اللہ کے پاس، اور قرآن میں اس نے اس طرح سے بیان کیا، اس کے ہاتھ میں ایک ہڈی تھی، ہڈی کو اٹھا کر رسول اللہ سے کہنے لگا کہ محمد آپ کہتے ہیں کہ دوبارہ سب اٹھائے جائیں گے، یہ ہڈی جو بھربھری ہو گئی ہے، آدھی گل گئی ہے، سڑ گئی ہے، آدھی باقی ہے، اس کو کون دوبارہ اٹھائے گا؟ وَضَرَبَ لَنَا مَثَلًا وَنَسِيَ خَلْقَهُ، خدا نے اس کو قرآن میں بیان کیا سورہ یاسین میں، کہ ایک شخص آیا ہمارے لیے مثال پیش کرنے لگا، ہمارے سامنے ایک مثال پیش کرنے لگا، وَنَسِيَ خَلْقَهُ، اپنی خلقت کو بھول گیا، بھول گیا یہ سوال کرنے سے پہلے، اور کہنے لگا قَالَ مَنْ يُحْيِي الْعِظَامَ وَهِيَ رَمِيمٌ، اس ہڈی کو کون زندہ کرے گا جب یہ گل سڑ چکی ہے، ختم ہو گئی ہے، فنا ہو چکی ہے؟ خدا کا جواب، قُلْ، کہہ دیجئے، يُحْيِيهَا الَّذِي أَنشَأَهَا أَوَّلَ مَرَّةٍ، اس ہڈی کو دوبارہ وہی اٹھائے گا جس نے اس کو پہلی بار بنایا تھا۔ عقل کا فیصلہ کروا رہا ہے خدا کہ دیکھو اگر تم بہت اسمارٹ ہو، ذہین ہو، سمجھدار ہو، سوال کرنے والے ہو، تو تمہارا سوال اس ہڈی کو اٹھا کر تو بنتا ہی نہیں ہے، تمہارا سوال پہلی خلقت پر ہونا چاہیے، پہلے کوئی چیز بنانا مشکل ہوتا ہے بنسبت اس کے کہ کوئی چیز بنی ہوئی ہو اور بکھری ہوئی ہو، یہ ہڈی ہے بکھر گئی ہے خاک کے اندر، اس کو خاک سے دوبارہ زمنا کر لوں گا، یہ کون سا بڑا کام ہے؟ اصل جس نے اس کو پہلی بار بنایا تھا وہی دوبارہ سے اٹھا دے گا، یحیی الذی انشأ اول مرہ وہو بکل خلق علیم، کیوں اٹھا دے گا؟ اس لیے کہ وہ اپنی تمام خلقت کا جاننے والا ہے، اپنے الفاظ میں بیان کروں، یعنی جس فارمولے کے تحت اس نے پہلی دفعہ بنایا تھا وہ فارمولہ اس کے پاس آج بھی موجود ہے. تمہارا سوال پہلے دائی پر ہونا چاہیے، پہلے فارمولے پر ہونا چاہیے. جب ایک دفعہ ایک چیز ہے اس کے علم میں وہ جانتا کیسے نہیں اٹھا سکتا. قرآن نے اس چیز کو بہت زیادہ امفیسائز کیا ہے، قیامت کے موضوع پہ قرآن کریم کے اندر بہت زیادہ تاکید ہے. حتیٰ خدا وند عالم نے ایک جگہ اور ایک اعتراض کے جواب میں کہا کہ یہ اپنی خلقت کو بھلاتے ہیں دوبارہ اٹھنے کو، ہم تو ان کو اس طرح سے اٹھائیں گے کہ ان کی انگلیوں کی پوریں تک دوبارہ واپس آئیں گی. یہ انگلیوں کی پوروں کا تذکرہ کیوں ہے؟ اس لیے کہ ہم میں سے ہر انسان کا فنگر پرنٹ الگ ہے، اور جو اس فیلڈ کے لوگ ہیں وہ کہتے ہیں کہ جتنے انسان اس وقت زمین پر ہیں، فقط ان کا نہیں، جتنے اب تک اس دنیا میں آگے جا چکے ہیں اور آئندہ جتنے آئیں گے سب کا فنگر پرنٹ الگ ہو. فنگر پرنٹ بظاہر تو دیکھنے میں انگلیوں کی لکیریں ہی تو ہیں، اور کیا چیز ہے؟ اربوں انسان دنیا سے چلے گئے، اربوں انسان موجود ہیں، اربوں انسان بعد میں آئیں گے، سب کا فنگر پرنٹ الگ ہے. خدا اپنی قدرت کو بتا رہا ہے کہ میری قدرت یہ ہے کہ میں سب کو اٹھاؤں گا اور ہر کسی کو اس کی انگلیوں کی پوروں کے ساتھ، یعنی ہر کسی کو اس کی اپنی شناخت کے ساتھ اٹھاؤں گا. فنگر پرنٹ کیا ہے؟ شناخت ہے. جب آپ فنگر پرنٹ لگاتے ہیں شناخت ہے، ہر انسان کی شناخت الگ ہے. میں جانتا ہوں سب کچھ، وہ ہوا بکل خلق علیم. لہٰذا خدا نے اس میں کیا کہا؟ نحن خلقناکم، ہم نے تو تمہیں خلق کیا. اے اہل شمال، یعنی جو دائیں بازو میں گر رہے ہو، سمجھو، تھوڑا سا غور کرو. نحن خلقناکم، ہم نے خلق کیا ہے. فلاولا تصدقون، کیوں تکذیب کرتے ہو تم اپنی خلقت کی؟ کیوں تم دوبارہ اٹھنے کی تکذیب کرتے ہو؟ اور تصدیق کرو اس بات کی، کیونکہ تم اس خلقت کے پروسیس سے خود گزر کر آئے ہو، تمہارے ساتھ ہوا ہے. تم نے خود اپنے آپ کو خلق نہیں کیا، تمہارے ماں باپ نے تمہیں خلق نہیں کیا. اس کی اگلی آیت آ رہی ہے، نحن خلقناکم فلاولا تصدقون افرائیتم ما تمنون. اب خدا پھر آگے بڑھ کے سوال کر رہا ہے، کیا اس نطفے سے تم آگاہ ہو جو رحم مادر میں جاتا ہے؟ آگاہ ہو سے کیا مراد ہے؟ اس کی خصوصیات تم جانتے تھے، تمہیں معلوم تھا کہ اس کے سیلز کو کس طرح ڈیوائیڈ کرنا ہے کہ ان چیزوں سے ایک بنیادی سیل وجود میں آئے، اور اس بنیادی سیل سے بھی ڈیفرنٹ سیلز بنے، اور اس بنیاد کے اندر مشترک ہونے کے باوجود ایک سیل آنکھیں بنائے، ایک کان بنائے، ایک زبان بنائے، ایک ہاتھ بنائے، ایک پاؤں بنائے، ایک جگر بنائے، ایک گردہ بنائے. تم کر سکتے تھے یہ کام. اور آئی تم ما تم نو، کیا تم دیکھتے ہو؟ یہ دیکھنے سے مراد جانتے ہو، تمہیں خبر تھی، تمہیں معلوم تھا کہ اس ایک قطرے کے اندر کیا صلاحیت ہے. آگے اَأَنتُم تَخْلُقُونَهُ أَمْ نَحْنُ الْخَالِقُونَ، آیا اس ایک قطرے کو پے در پے پروان چڑھانے والے تم تھے یا ہم تھے؟ وہ تو ایک قطرہ تھا، وہ مستقل خلقت کے پروسیس سے گزرا ہے. ایک وقت میں قطرہ تھا، اس کے بعد پھر وہ جمع ہوا گوشت بنا، پھر چبا ہوا گوشت بنا، پھر وہ ہڈی کی صورت میں آیا، پھر ہڈی کے اوپر کھال چڑھی، پھر اس کے اندر مزید گوشت آیا، پھر روح آئی. یہ پے در پے خلقت تھی. انتم تخلقونہ، کیا اس رحم مادر میں تم تخلیق کر رہے تھے؟ ام نحن الخالقون، یا نہیں ہم تھے جو تخلیق کر رہے تھے. ہمیں معلوم تھا کہ کس مرحلے پر جا کر کس چیز کو ڈیولپ کرنا ہے، ہمیں معلوم تھا کہ کس مرحلے پر جا کر کن چیزوں کو کیسا بنانا ہے، ہمیں معلوم تھا کہ اس رحم مادر کے اندر اعضاء کو مکمل کرنا ہے. یہ میرے الفاظ ہیں، اعضاء کو مکمل کرنا ہے. مثلاً منہ موجود ہے کھانے کے لیے، لیکن اس جگہ پر منہ کو کھانے کی اجازت نہیں دینی. موجود ہے لیکن اس کو روکنا ہے. کیوں؟ کیونکہ اگر اس شکم مادر کے اندر، اس مادے کے اندر جس میں بچہ فلوٹ کر رہا ہے، بچہ تیر رہا ہے، بچے نے اپنا منہ کھولا کچھ کھانے کے لیے، تو وہ زہر اس کے شکم میں جائے گا، بچہ وہیں مر جائے گا. یہ کون کر رہا تھا یہ کام؟ ان تم تخلق نہ ہو، یہ ساری خلقت کے مراحل تم طے کر رہے تھے. ام نحن الخالقون، یا ہم تھے، ہم نے یہ کام کیا. پھر عرض کر رہا ہوں، یہ خدا کس لیے کر رہا ہے؟ آؤ سوچو ذرا، تم کیسے خدا کا انکار کر رہے ہو؟ تم اس خلقت کے پروسیس سے گزر کر آئے ہو. ہر لمحہ، ہر آنے والا دن تمہاری ڈیولپمنٹ میں اضافہ کر رہا تھا، جسے تم بھی بے خبر تھے، تمہاری ماں بھی بے خبر تھی. اسے محسوس ہوتا تھا کہ بچے کا وزن بڑھ رہا ہے، کوئی خلقت کے اندر چیز آگے بڑھ رہی ہے. کیا ہے اسے بھی نہیں پتا تھا، میزان کا اسے بھی نہیں پتا تھا، کوئی بھی نہیں جانتا تھا. جیسا ارائیتم ما تمنون، افرائیتم ما تمنون، انتم تخلقونہ ام نحن الخالقون، یا تم تھے یا ہم تھے جو اس چیز کو خلق کر رہے تھے. یہ تم مرحلہ با مرحلہ آگے بڑھے ہو شکم مادر کے اندر، اور ایک مرحلہ آیا کہ ہم نے جو ہے تمہیں اس دنیا میں بھیج دیا. اب جب تم ایک خلقت کے پروسیس سے گزرے, یعنی اس کو سادہ الفاظ میں بیان کروں کہ ہر اگلا مرحلہ پچھلے والے مرحلے کی موت تھا, موت نطفے کی ایک طرح سے ہم اس کو کہیں گے موت, البتہ موت کا لفظ صحیح نہیں ہے, موت کا لفظ بھی صحیح ہے لیکن اور دقیق لفظ کو بیان کروں انتقال تھا, نطفے نے انتقال پیدا کیا تو وہ گوشت کے ٹکڑے میں بدلا, گوشت کا ٹکڑا منتقل ہو کر یعنی انتقال کر کے پھر ہڈی میں تبدیل ہوا, پھر اس ہڈی کی حالت کے اندر ایک انتقال منتقلی کا پروسیس آیا, اس کے بعد کھال چڑھی, یہ پورا پروسیس ہے جو قرآن کریم میں سورہ میں بیان کیا گیا. ہر لمحہ ایک عالم انتقال ہے, ہم مرحوم کے لیے ہم ایک لفظ یہ بھی استعمال کرتے ہیں فلاں صاحب کا انتقال ہو گیا, انتقال سے کیا مراد ہے, وہ ایک حالت سے دوسری حالت میں منتقل ہو گئے. تو اسی لیے ہمیں کہا گیا کہ موت سے ڈرتے کیوں ہو, موت انتقال ہے, تم پہلے ہی تمہارا اس دنیا میں آنا انتقال کی بدولت تھا, اگر یہ پے در پے انتقال نہ ہوتے شکم مادر میں تم اس دنیا میں منتقل نہ ہوتے, دنیا میں زندہ نہ ہوتے, یہ حالت انتقال سے گزرتے ہوئے اب رائے ہو اس دنیا میں آ گئے. اب جب اس دنیا میں آ گئے خدا کیا کرے, ہم نے خلق کیا, نحن قدرنا بینکم الموت, بس ہم نے ہی تمہارے لیے موت کو مقدر کیا, جب ساری خلقتوں سے گزر کر آئے ہو تم نے دیکھا ہے, تم نے ایک چیز کو ایکسپیرینس کیا ہے, یعنی خود ایکسپیرینس سے مراد یہ کہ گزر کے آئے ہو, تمہارے ساتھ ہوا یہ سارا کام, ہم نے موت کو تمہارے لیے مقدر کیا, نحن قدرنا بینکم الموت, ہم نے تمہارے درمیان موت کو مقدر کیا ہے اور کوئی ہم پر سبقت نہیں رکھتا, ومن نحن بمسبوقین, کوئی ہم پہ سبقت نہیں رکھتا سے مراد یہ کوئی ہمیں مغلوب نہیں کر سکتا, ہم نے اس دنیا سے جانے کے لیے موت کا ایک سلسلہ رکھا ہے, ہر انسان ہر زیرو کل نفس ذائقت الموت, ہر زیرو اسی موت کے پروسیس سے گزر کر جائے گا, فرار نہیں ہے, ہم مغلوب نہیں ہو سکتے, وما نحن بمسبوقین, ہم مغلوب نہیں ہو سکتے, ہمیں کوئی مغلوب نہیں کر سکتا کہ نکل جائے انکار کرے موت کے فرشتے کو دیکھ کر کہ میں نہیں جاؤں گا, ایسا نہیں ہوگا. اور یہ موت خدا کیوں کہہ رہا ہے کہ یہ خلقت کا ایک حصہ ہے, اگر ہم نے موت کو مقدر کیا, آگے ناصر مکارم بیان کرتے ہیں کہ اگر ہم نے موت کو مقدر کیا تو اس لیے نہیں کہ ہم عمر جاویدانی نہیں دے سکتے تھے, ہمیشہ کے لیے نہیں زندگی عطا کر سکتے تھے, بلکہ مقصد یہ تھا کہ ایک گروہ کو اٹھائیں دوسرے گروہ کو لے کر آئیں, اور جو پہلے والا گروہ ہے اس کو ایک اور جگہ لے جائیں, وہ اگلی آیت اور آخری آیت ہے, وہ کیا ہے, الا ان نبدل امثالکم, ہم نے موت کو کیوں مقدر کیا, الا تاکہ ان نبدل امثالکم, تمہاری طرح کے کچھ لوگوں کو بدل کے لیے, اچھا جب تمہاری جگہ کچھ لوگ بدل کے لیا ہے, بدلنے کے سے مراد کیا ہے, یعنی کسی گھر میں ولادت ہوئی, یہ ایک بدل آ گیا اس گھر کے اندر, یہ خدا نے ولادت کے ذریعے سے ایک نیا انسان اس گھر میں دے دیا, لیکن اس گھر کا اب کوئی شخص اوپر بھی جائے گا, بوڑھا ہوگا ضعیف ہوگا, بہرحال اس دنیا سے جائے گا, تو یہ جانے والا کیا ہو گیا, فنا ہو گیا, نہیں, خدا کیا کرے, وَنُنشِئَكُمْ فِي مَا لَا تَعْلَمُونَ, تمہاری جگہ کسی کو لے آئے, ایک اور شخص کو لائے تمہاری امثال کے طور پر, وَنُنشِئَكُمْ فِي مَا لَا تَعْلَمُونَ, اور تمہیں ایک اور نشئے میں لے گئے, نشا یعنی عالم میں لے گئے, فی مَا لَا تَعْلَمُونَ, جس کو تم نہیں جانتے ہو, لیکن وہ نشا ہے, نون شے حمزہ نشا ہے, کیا ہے وہ, ایک عالم ہے, جیسے تم شکم مادر میں تھے ایک عالم تھا, شکم مادر کے بعد تم اس دنیا میں ایک عالم ہو, پھر اس عالم سے ایک اور عالم میں جاؤ گے, فنا نہیں ہے, تم موت کا انکار نہ کرو, موت کو فنا نہ سمجھو, بس اب خدا من عالم کہتا ہے کہ ہم یہ سارا کام کیوں کر رہے ہیں, تاکہ تمہاری جگہ دوسروں کو لے کر آئیں اور تمہیں ایک اور عالم میں لے جائیں, اور ایک وقت آئے گا کہ سب کے سب اسی عالم میں آؤ, اسی جگہ جمع ہو گئے, وہاں کیا ہوگا, وہاں پر جو ہے وہ تمہارے اعمال کے مطابق تمہیں جزا اور سزا کا فیصلہ سنایا جائے گا. یہ سورہ واقعہ کی وہ آیات کہ جس میں اصحاب شمال کے بعد خدا مند عالم نے ذہنوں کو متوجہ کیا کہ دیکھو خدا کی خدائی کا, آخرت کا, واپس جانے کا انکار نہ کرو, وہ انکار تم سے بن نہیں پائے گا, چونکہ تم یہ خود دیکھ چکے ہو, تم نے اس انتقال کے ذریعے سے اس دنیا میں اپنا قدم رکھا ہے, اور موت فنا نہیں ہے, جو کچھ بھی ہے آخرت کے اندر وہ ہے, وہ انسان کی اپنے اعمال کی جزا و سزا ہے. انشاءاللہ اگلی آیات کو کل آپ ہمیں بیان کریں گے. خدا مند علم ہمیں اور آپ کو قرآن کریم کو زیادہ سے زیادہ پڑھنے, اس کو سمجھنے اور اس پر عمل کرنے کی توفیق عنایت فرمائے. دنیا میں جہاں کئی مظلوم اس وقت ظلم کا شکار ہیں, خدا ان سب کی مدد فرمائے, ہمارے اسیر خانوادوں کو جو بیٹھے ہوئے ہیں خدا ہمت اور توفیق عنایت فرمائے, اور ان کی محنتوں کو نتیجہ عطا فرما کر ان کے اسیروں کو رہائی نصیب فرمائے. اس وقت جو پاکستان کے اندر حالات خراب ہیں,
خدا مند عالم ان خراب حالات میں پاکستان کو استحکام عطا فرمائے، ہمارے حکمران اگر لائق اصلاح ہیں تو خدا ان کی اصلاح فرمائے، ورنہ ان سے بہتر حکمران نصیب فرمائے، حالات تو خدا مند عالم جو ہے وہ بہتری میں انشاءاللہ رکھے سب کی، تمام مراجع اعظام کو، رہبر معظم کو خدا صحت سلامتی تو لوگوں میں عنایت فرمائے، اپنی آخری حجت کے ظہور میں تعجیل فرمائے۔ ابھی ایک چھوٹا سا کوئز ہے، آپ تمام شرکت کرنے والوں سے منتظمین کی جانب سے گزارش کی گئی ہے، میں بھی اپنی جانب سے گزارش کروں گا کہ تھوڑی سی دیر کے لیے تشریف رکھیے گا، بیٹھیے گا، کوئز کے پرچے ابھی آپ کو دیے جائیں گے، اس کو فل کرنے میں میرے خیال میں 5 منٹ سے 10 منٹ تک کا وقت لگے گا، اچھی ایک چیز ہے، اس میں منتظمین کا ساتھ دیں۔